السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فرقان آیت نمبر 61 کا جو ہمارا لیسن تھا اسی کا کنٹینیویشن ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. ہم لوگ آیت نمبر 66 تک کر چکے تھے، 67 سے دیکھتے ہیں. آیت نمبر 67 سورہ فرقان. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. ہم لوگ عباد الرحمن کی صفات پڑھ رہے تھے، اور عباد الرحمن کی صفات میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، جاہل ان کے منہ کو آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ قالوا سلاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہم کو، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، کیونکہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے اور جو بہت ہی برا مستقر اور مقام ہے، ٹھکانہ ہے. یعنی ان کو اپنی عبادات پر غرور نہیں ہوتا، وہ اپنی عبادات کی وجہ سے کسی زوم میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ عاجزی رہتی ہے، اور اتنی عبادات کرنے کے باوجود بھی، اتنی عاجزی کے باوجود بھی انہیں یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں ہماری عبادات ضائع تو نہیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آیا اسے قبول کیا یا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ٹھہری یا نہیں ٹھہری ہماری یہ سعی کوشش جد و جہد. اب انہیں عباد الرحمن کی جو مزید صفات بتائی جا رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، کسی عام کی بات نہیں ہو رہی، یاد رکھیے، بلکہ خاص بندوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے نسبت دی ہے کہ میرے بندے، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، کہ جب خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفو ولم یقترو، نہ اسراف والا ان کا خرچ ہوتا ہے اور نہ ہی بخیلی والا، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال والا معاملہ ہوتا ہے. اور یہی تو مطلوب اور محبوب ہے اصل میں، کہ مومن کا معاملہ اعتدال والا معاملہ ہوتا ہے. وہ ہر معاملے میں کیا کرتا ہے؟ اعتدال پر قائم رہتا ہے، وسط میں، مڈل میں، بیچ میں. ایک عربی زبان کا جملہ بھی مشہور ہے کہ کل اموری اوسط ہوا، کہ جو ہر کام ہوتا ہے، اور ہر کام کی اچھائی کس میں ہوتی ہے؟ وسط میں، بیچ میں ہوتی ہے، کہ ہر کام وہ اچھا ہوتا ہے جو مڈل میں رہ کر کیا جائے، بیچ میں رہ کر کیا جائے، نہ افراط نہ تفریط، نہ کسی ایک طرف جھکاؤ نہ کسی دوسری طرف جھکاؤ. اب یہ اسراف کیا ہے؟ تھوڑا سا اسراف کو ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ بعض وقت ہمارے یہاں کے لوگ بہت ہی آرام سے کہہ دیتے ہیں، لو بھلا ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں یا ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی گناہوں کے کام میں خرچ کر دیا ہے؟ ہم جائز کام ہی تو کر رہے ہیں، نکاح کیا جائز کام نہیں ہے؟ ہم نکاح میں خرچ کر رہے ہیں، ہم شادی میں خرچ کر رہے ہیں، ہم ولیمے میں خرچ کر رہے ہیں، ہم تو عقیقہ کر رہے ہیں، ہم کہاں فضول خرچی کر رہے ہیں، ہم تو نیک کام کر رہے ہیں، سنت ہے یہ عقیقہ، ہم تو فلاں 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 یہ اور یہ اور یہ کام کر رہے ہیں، لو بھلا یہ کوئی غلط کام ہے؟ تو جی، اصل چیز یہ ہے کہ ہماری سوچ یا ہماری تعلیم و تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جائز کاموں میں بے دریغ خرچ کر دیں، کوئی پوچھ نہیں ہونے والی ہے، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ جائز کام ہی میں خرچ کیوں نہ کر رہے ہوں، بھلے ہی آپ کی آمدنی بھی حلال ہو، آپ جس کام میں خرچ کر رہے ہوں وہ بھی آپ کا جائز کام ہو اور اپنی جگہ بالکل درست ہو، لیکن اگر آپ نے اس جائز کام میں حد سے زیادہ خرچ کر دیا تو دراصل یہ بھی اسراف ہے. اب سوچیں، تو ان کا حال یہ ہے جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں. یہ ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا آپ، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ پڑھتے ہوئے ہر مسلمان کی تصویر آ جائے یا ہر مالدار کی تصویر آ جائے. تو نہیں، ہر مسلمان نہیں، نہ ہر غنی آدمی، بلکہ یہ وہ خاص اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو رحمان کے بندے ہیں، جو کچھ ہی ہوتے ہیں، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن یہ ایسا نہیں کہ کوئی نہیں ہو سکتا، ہے اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے کہ جو اپنا مال نہ تو گناہوں کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، نہ عیش پرستی میں خرچ کرتے ہیں، نہ کوئی حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں، نہ وہ شراب نوشی کے عادی ہوتے ہیں، اور نہ ہی فضول بیکار کے دوستوں پر خرچ کرتے ہیں، اور نہ ہی میلوں ٹھیلوں میں ان کی یہ پونجی خرچ ہوتی ہے، اور نہ ہی شادی بیاہ میں جو کہ جائز کام ہے اس میں بھی یہ بے دریغ خرچ نہیں کرتے۔ اصل میں جو شیخی خورے ہوتے ہیں، جو پراؤڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی شان بنی رہے، تو ایسے لوگ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی شان دکھانے کے لیے بعض اوقات شادی بیاہ میں، کھانے پینے میں، اپنے مکان اوڑھنے میں، پہننے میں، اپنے رہن سہن میں زبردستی کی تزئین اور آرائش دکھاتے ہیں اور اسی پر دولت لٹاتے ہیں، اور زندگی بھر پھر کیا کرتے ہیں کہ اس سے قرض لے، اس سے قرض لے، اگر پورا نہیں ہوتا ہے تو قرض لے کر کام چلاتے ہیں، لیکن اپنی تزئین و آرائش میں کمی نہیں ہونے دیتے۔ بھلے ہی جو جہاں جائز ضروریات ہیں وہاں خرچ نہیں کریں گے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسی جگہوں پر ضرور خرچ کریں گے جہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ کیا بھلا کبھی ایسے ہوا ہے کہ لوگ خوش ہوئے ہوں آپ سے؟ آپ کتنا بھی خرچ کر لیں، کتنی بھی اچھی شادی کر لیں، ہمیشہ آپ دیکھیں کہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اچھا سب انتظام اچھا تھا، بس یہ اور یہ چیز کی کمی تھی۔ تو اگر آپ لوگوں کے حساب سے چلیں گے تو آپ دیکھیں لوگوں کو تو آپ کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے، لوگ آپ کو کبھی صحیح کام نہیں کرنے دیں گے، لوگ آپ کو ہر حال میں نام رکھیں گے۔ ہمیں تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے نا، کیونکہ جواب دہی کس کے آگے ہونی ہے؟ ہم سے حساب کتاب کون لے گا؟ ہمارا رب لے گا، یہ لوگ تو نہیں لیں گے۔ اور اس زمانے میں عرب میں ایسے لوگ کثرت سے پائے جاتے تھے، یعنی نام و نمود کے لیے وہ لوگ اتنا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے تھے کہ بالکل کلاش ہو جاتے تھے، خالی ہاتھ ہو جاتے تھے، پھر انہیں اس بات کی فکر نہیں رہتی تھی۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ شراب پیتے اور شراب کے نشے میں، یعنی زیادہ شراب اس لیے پیتے تھے کہ نشے میں اور زیادہ بے دریغ خرچ کر دیں، تاکہ ان کو ہوش و حواس ہی نہ رہے کہ انہوں نے کتنا کچھ خرچ کیا ہے۔ اور یہ جو خرچ کرتے تھے یہ بھی سب کوئی نیک نیتی سے نہیں تھا، بلکہ دکھاوے کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، ناک اونچی رکھنے کے لیے، اپنی فیاضی اور اپنی دولت مندی کے ڈنکے بجوانا چاہتے تھے یہ لوگ۔ اور بعض اوقات کچھ اتنے بخیل تھے کہ جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا بھی نہیں خرچ کرتے تھے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال والا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسراف ہے یہ تین چیزوں پر مشتمل ہے دیکھا جائے تو۔ ایک، پہلا یہ ہے کہ ناجائز کاموں میں دولت صرف کرنا، خواہ وہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جائز کاموں میں خرچ کرتے ہوئے حد سے زیادہ گزر جانا، یعنی آپ خرچ تو کر رہے ہیں جائز کاموں میں لیکن آپ حد سے گزر گئے ہیں، تو لہذا حد سے زیادہ گزر جانا یہ بھی فضول خرچی میں آئے گا۔ اور تیسرا یہ کہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا مگر اللہ کے لیے نہیں بلکہ ریا اور نمائش کے لیے، یہ تین آتے ہیں۔ ویسے اکثر مفسرین کرام کے نزدیک یہ دو باتیں اس میں شامل ہیں، کیونکہ ریاکاری کا ایک الگ چیپٹر آ جائے گا۔ یعنی یہ دو کام ہیں جو اسراف میں آتے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا، اور دوسرا جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کر لینا۔ یہ دو چیزوں کا نام اسراف ہے، کہ جو آپ کی استطاعت نہیں ہے لیکن استطاعت سے زیادہ آپ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ پھر کہا گیا کہ ان کا معاملہ بخیلی والا بھی نہیں ہوتا، یعنی نہ اسراف والا ہوتا ہے نہ بخیلی والا ہوتا ہے۔ تو بخیلی کیا ہے؟ کہ ایک یہ کہ آدمی اپنے اور اپنے بال بچوں کی ضروریات پر حیثیت کے مطابق خرچ نہ کرے، یہ بھی بخیلی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اس کے ہاتھ سے پیسہ نہ نکلے، یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں وہ خرچ نہ کرے، یہ بھی بخیلی ہے۔ تب ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال والی راہ کیا ہے؟ جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، اپنی امت کو جو تعلیم دی تھی اور جو تربیت کی تھی، اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہی چیز دراصل توسط والا معاملہ بہت ہی بہترین اور اعتدال والا معاملہ ہے۔ طبرانی اور ابی دردہ کی حدیث ہے، لیکن اس کی اوتھینٹسٹی مجھے نہیں معلوم ہے، ضعیف ہے یا حسن ہے یا صحیح ہے، لیکن چونکہ بات صحیح ہے تو ہم اس کو اس حساب سے لیتے ہیں کہ چلیں یہ حدیث نہ صحیح، ہو سکتا ہے کسی کا قول ہو اور ہو سکتا ہے حدیث بھی ہو سکتی ہے، جس میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اپنی معیشت میں توسط اختیار کرنا آدمی کے فقیہ ہونے کی علامت میں سے ہے، یعنی پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھدار ہے۔ فقہ الرجل قصدہ فی معیشتہ، کہ اگر آدمی صحیح طریقے سے توسط کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے فقیہ ہونے کی علامت ہے۔ تو اب یہ جو رحمان کے بندے ہیں، وہ رحمان کے بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے. اگر اپنے خود کا ضرورت کا سامان لیتے بھی ہیں تو اس میں بھی اعتدال کی روش ہوتی ان کی. ناجائز کاموں میں تو خرچ کرنا بہت دور کی بات، وہ تو جائز کاموں میں بھی حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرتے. اور اسرافی کی ضد دراصل بخل ہے، اور جس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ آپ کی حیثیت ہوتے ہوئے بھی وہاں خرچ نہ کرنا، جہاں ضرورت ہو وہاں پر خرچ نہ کرنا بلکہ جوڑ جوڑ کر رکھنا، اپنی ذات پر، اپنے بال بچوں پر بھی خرچ نہ کرنا، یا خوراک میں، پوشاک میں کمی کرنا، یا اپنے رشتہ داروں کو تحفے تحائف دینے میں بخل سے کام لینا، یہ سب بخل میں آ جائے گا. اور خاص طور سے اللہ کی راہ میں جب دینے کی بات ہے تو اس وقت بھی اپنے ہاتھ سے پیسے نہ نکلے تو یہ بخیلی کی سب سے انتہائی بری قسم ہے. تو ان دونوں کے درمیان اعتدال کا رویہ رکھنا ضروری ہے، اور وہی دراصل اقتصاد ہے، بیچ کا رویہ. جیسے کہ ایک حدیث ملتی ہے بخاری کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ وہی بہتر ہے جس کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اعتدال کی روش اختیار کرے، کہ بالکل ہاتھ کھلا ہی نہ چھوڑ دے، اور نہ ہی بالکل اپنے گلے سے باندھ کر رکھ لے کہ کچھ اس کے ہاتھ سے ایک پائی بھی نہ نکلے. اور ہمارے یہاں پر دیکھیں کہ یہی دونوں قسم کے رویے دیکھنے میں آتے ہیں. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات پر تو بے انتہا بے دری خرچ کریں گے، لیکن رشتہ داروں کو تحفے تحائف دیتے وقت جان چھوٹتی ہے، یہ دل چھوٹا ہوتا ہے. اور اصل میں ہماری سوچ کیا بن گئی ہے کہ ہمیں ملتا چلا جائے بس، یعنی سارے رشتہ دار ہم کو تحفے تحائف دیں، ہم کسی کو نہیں دیں گے، ہمارے پاس سے کچھ نہیں نکلے گا. یہ چیز درست نہیں ہے. یہاں پر پہلے ہم صرف اپنے بارے میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دوسروں کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. دوسرے ہمیں دے نہ دیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، ویسے بھی انسان کو لالچی نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر حوث نہیں ہونی چاہیے. تو ہم دینے والے بنیں، پھر سب پر ہم خرچ کریں، اور وہ بھی اعتدال میں رہ کر. ضروری نہیں کہ آپ جو تحفہ دیں کسی کو یا کسی کی ذات پر آپ خرچ کریں ہیلپ کرنے کے لیے تو بہت زیادہ ہی خرچ کریں، لمٹ میں رہ کر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں. بس یہ کہ نام و نمود کے لیے نہ ہوں، واہ واہ کے لیے نہ ہوں. تو لہٰذا اسراف اور بخیلی دونوں کے درمیان عباد الرحمان کا معاملہ اعتدال والا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر کیا حال ہے تھوڑا سا آپ بتا سکتے ہیں؟ شاید آپ لوگوں سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک رپورٹ ابھی آئی تھی شائع ہوئی تھی دعوت اخبار میں. اس میں رپورٹ یہ آئی تھی کہ سب سے زیادہ فی الحال دو سٹیز ہیں ہمارے یہاں پر. پہلے نمبر پر حیدرآباد ہے، جہاں پر شادیوں میں صرف شادی ہال کے خرچ کے لیے جو مسلمان خرچ کرتے ہیں شادی ہال، تو کئی کروڑ سے اوپر اس کا فگر چلا گیا تھا. اور صرف کہہ لیتے کہ ممبئی کے ایک علاقے میں جہاں پر بہت زیادہ مسلمان آباد ہیں، اس وقت نام نہیں یاد آ رہا ہے، ممبئی کا وہ علاقہ جہاں پر ممبرا کا جو علاقہ ہے، صرف وہاں کے شادی ہال کا اسٹیمیشن دیکھا گیا کہ کتنے مسلمانوں نے خرچ کیا شادی ہال پر، یعنی کتنے لوگوں نے اس کو ہائر کیا، کرائے پر لیا شادی ہال کو. تو صرف کہہ رہے تھے کہ ایک سال میں جو وہاں کا خرچہ تھا، شاید نارمل اندازے کے مطابق پورے سال بھر میں مسلمانوں نے 1 کروڑ روپیہ صرف شادی ہال پر خرچ کیا، جو مسلمانوں کی شادیاں ہوئیں. صرف یہ ممبرا کا حال ہے، پورے ممبئی کا حال نہیں ہے. تو آپ سوچیں، ہو سکتا ہے تھوڑا سا فگر آگے پیچھے ہو رہا ہو، لیکن کروڑ پر ہی بات ہوئی تھی، یعنی جو ذہن میں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کتنا پیسہ اس میں خرچ کرتے ہیں. اصل میں یہ رپورٹ اس لیے آئی تھی کہ ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے زیادہ تر. دیکھا جائے تو یہی پیسہ، جب یہ آپ کو یاد ہوگا سچر کمیٹی کی جب رپورٹ آئی تھی، اور سچر کمیٹی کی رپورٹ میں یہ آیا تھا کہ سب سے زیادہ غیر تعلیم یافتہ، سب سے زیادہ الٹریٹ اگر کوئی ہے پورے ہندوستان میں، تو بودھ لوگوں سے بھی زیادہ مسلمان ہیں. مسلمانوں میں تعلیمی ریشو ہے بالکل ہی کم ہے، لٹریسی ریٹ جس کو کہنا چاہیے، لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ کم مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. تو اس وقت سب مسلمان تھوڑا سا جاگ اٹھے تھے، اور کچھ عرصے تک سب نے بہت کام بھی کیا کہ ہم کو یہ اپنا پیسہ مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت پر لگانا چاہیے. ایسے اسکولس ہوں جگہ جگہ جہاں فری میں تعلیم ہوتی ہو، یا اگر فری میں تعلیم ہو یا نہ بھی ہو تو بھی ہم اپنے بچوں کو، ایسے کچھ بچوں کو ہائر کر لیں ہم کہ جن کی تعلیم کا خرچہ ہم اٹھا لیں، ہم ذمہ داری لے لیں. کئی بچے ایسے، مسلمانوں کے بچے ایسے ہیں جو چائے کی دکانوں پر کام کرتے ہیں، یقین جانے کہ 11-11 بجے رات تک وہ چائے کی دکان والا، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن وہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی دکان پر کپس دھونے کے لیے رکھتا ہے اور 11 بجے سے پہلے جانے نہیں دیتا، اور دن بھر کی محنت مزدوری کرنے کے بعد بھی وہ بچے کو کیا ملتا ہے بےچارے کو. اور ایسے بچوں کو دھتکارا جاتا ہے، ان سے جھڑک کر بات کی جاتی ہے، کہاں کھو گئی ہماری وہ ہمدردی؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا، پہلے کا جو معاشرہ تھا غیر مسلم معاشرہ تھا سارا کا سارا، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وہ پہلی صورتوں میں سے ہے، سورہ بلد۔ اس میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیا جانیں کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ کسی غلام کی گردن کو آزاد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیم کی خبر گیری کرنا یا مسکین کی خبر گیری کرنا، ان کا ساتھ دینا، یہ کس وقت آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے اور یہ کب کی وحی ہے؟ ابھی معاشرے میں کوئی مسلمان نہیں ہے، صرف چند گنے چنے لوگ مسلمان ہیں۔ تو اسلام یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کس کی ہیلپ کر رہے ہیں، بلکہ اسلام یہ دیکھتا ہے کہ ہر ضرورت مند کی ہیلپ کی جائے۔ تو اگر آج یہ ہم اسراف سے بچ جائیں، جو آج ہم کہتے ہیں نا، آج ہماری صدائیں ہی یہ ہیں، ہمارے جملے یہ ہیں کہ ہمیں ہی پورا نہیں ہوتا تو دوسروں کی کیا ہیلپ کریں گے، ہم کوئی بس نہیں ہوتا ہے، ہماری آمدنی خود کم ہے۔ تو کیا آپ، ہم سب اگر اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہماری آمدنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ہیلپ کرتے تھے غریبوں کی، اور کب سے یہ عادت آپ کی شروع سے تھی؟ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ آتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور پہلا جملہ کیا تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کہ آپ یتیموں کے مسکینوں کی خبر گیری کرتے ہیں، صلۃ الرحم، آپ رشتے جوڑتے ہیں، رشتے داروں پر رحم کرتے ہیں آپ۔ تو ہمارا آج کہاں گیا رشتے داروں پر رحم کرنا؟ آج تو ہم اگر سال میں ایک یا دو دفعہ رشتے داروں میں شادی بیاہ ہو جائے تو ہم کو ان کو تحفہ دینا گراں گزرتا ہے، جان پر بناتی ہے ہمارے کہ یا اللہ دو دو شادیاں خاندان میں کیسے دیں گے تحفے، ہاں اپنی ذات پر خرچ کریں گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کسی غریب کو خیرات دے دینا بس کیا یہی نیکی ہے؟ نہیں، بلکہ آپ تحفہ بھی اگر دے رہے ہیں تو آپ کسی کا دل خوش کر رہے ہیں، یہ صلۃ الرحم میں آتا ہے، آپ رشتے داریوں کو نبھا رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، اور تحفہ دینے سے تو محبت بڑھتی ہے۔ تو جب ہمارے اسراف، ہماری تبذیر، ہمارے فضول خرچیاں جب تک ختم نہیں ہوں گے، ہم کیسے یہ سب کر سکیں گے بھلا بتائیے؟ تو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہوتا، وہ رشتے داروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کے مال میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کا بھی حق ہے، رشتے داروں کا بھی حق ہے، مسکین کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے۔ اور جب فضول خرچیوں سے ہم کو فرصت ملیں گی تبھی تو ہم سب کی ہیلپ کر سکیں گے نا، تبھی تو ہم سب کا خیال رکھ سکیں گے، لیکن ہمیں تو اپنی فضول خرچیوں سے فرصت نہیں ہے۔ شیطان بہکاتا رہتا ہے کہ نہیں، نہ دو اللہ کی راہ میں، کمی ہو جائے گی تمہارے پاس مال میں۔ ہاں وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے پر خوب اکساتے کہ خوب شاپنگ، ایک ہی تو ڈریس ہے میرے پاس، دو ہی تو ڈریس ہے میرے پاس، بس تین چار ہی تو سلائی تھی میں نے اس سال میں، اچھا میرے فلاں بچے کا بیگ بھی نیا لینا ہے، فلاں بچے کو یہ بھی کرنا ہے، بس اپنے بچوں کا، اپنے ہی بچوں کا دیکھو، دوسروں کا مت دیکھو، وہ ہمیں فرصت ہی نہیں لینے دیتا دوسروں کی طرف۔ تو رحمان کے بندے ایسے نہیں ہیں، رحمان کے بندے بلکہ اعتدال میں خرچ کرتے ہیں، تاکہ ان کے اعتدال میں خرچ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے ان کے مال میں سے پھر نکلتا ہے۔ صحابہ اکرام کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے کیا بہت مالدار تھے؟ ان کا بزنس سیٹ ہو گیا تھا؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ نئے آنے والوں کے لیے کس طرح سے دل کھول کر خرچ کرتے تھے، سبحان اللہ۔ انصار کی مثال آپ دیکھیں۔ تو یہ ہوتا ہے معاملہ۔ کسی اسکالر کے بارے میں ایک انٹرویو پڑھ رہی تھی، تو اس انٹرویو میں ان کی بیٹی کے گھر پر جب وہ لوگ گئے، اسکالر کا تو بہت عرصہ ہوا انتقال ہو گیا ہے، ان کی بیٹی کے گھر جب یہ لوگ گئے تو وہی پرانا گھر تھا جب وہ اسکالر زندہ تھے، اب یہ بیٹی بھی بوڑھی ہو گئی ہیں، اب یہ باہر ملک سے کہیں آ کر وہی گھر میں رہتی ہیں۔ تو جب کچھ لوگ، کسی میگزین کے لوگ گئے وہاں پر انٹرویو لینے کے لیے ان کے والد کے بارے میں، خود ان کے بارے میں پوچھنے کے لیے، تو جو انٹرویو لینے والے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ہم جس طرح سے 20 سال پہلے ہم نے وہ گھر کو دیکھا تھا، آج بھی وہ گھر اسی طرح سے بہت ہی صاف ستھرا، سفید دیواریں اور سفید ہی چاندنی بچھی ہوئی، سفید چادریں، کوئی وہاں پر ایسی شو آف کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گھر میں ایک سکون تھا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری گھروں کی رونق ڈیکوریشن پیسز سے ہو جائے گی، جو ہم چند پیسز خرید کے لاتے ہیں، سادگی میں بھی بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے، جو ضرورت کی چیزیں انسان خرچ کرے، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل بہت سارے لوگوں کے گھٹنوں میں درد ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے، تو صوفہ ایک ضرورت ہے، لیکن اب یہ نہیں کہ صوفے جہاں پر ہم کو مل سکتے ہیں کہ کم میں بھی مل رہے ہیں، ہم مہنگے والے ہی خریدیں، ضروری ہے۔ تو پھر یہاں پر انسان برابر خیال رکھے کہ کہیں اس سے اسراف تبذیر تو نہیں ہو رہی ہے، فضول خرچی تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو رحمان کے بندے فضول خرچ نہیں ہوتے اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں۔ پھر اگلی صفت ان کی کیا بتائی جا رہی ہے؟ والذین لا يدعون مع الله الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ یدا افلح العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت کے بارے میں محدثین کرام یہ بتاتے ہیں، صحابہ سے جو ان کو روایت ملی، کہ ایک دفعہ ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ پوچھتا ہے کہ، یعنی وہ ون بائی ون باتیں پوچھتا چلا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول میں پہلے کیا کروں، یا سب سے بہتر یا سب سے بڑی نیکی کیا ہے، یا سب سے پہلا کام میں کیا کروں اسلام لانے کے بعد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے اس کو باتیں بتائی تھی حدیث میں، اور سیم یہی ترتیب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں نازل فرما دی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ جو آپ پر وحی کی جاتی ہے آپ وہی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح بخاری کی حدیث سے یہی چیزیں آپ نے بتائی تھی سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو پہلے کیا بتایا گیا؟ سب سے بڑی جو وہاں کی خرابی تھی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا دوسرے معبودان باطل کو۔ وہ عرب جہاں یہ لوگ رہنے والے تھے، وہ علاقہ جہاں کے یہ لوگ رہنے والے تھے، عرب لوگ اس شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اور صرف ایک شرک ایسی ان کے اندر برائی تھی، یعنی پہلے وہ روٹ کاز کو پرکھا گیا، دیکھا گیا، جب وہ روٹ میں جو ان کی بیماری پڑی ہوئی تھی، جو برائی تھی، جب وہ روٹ میں پڑی ہوئی بیماری کو ہٹایا گیا، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ لوگ نکھر کر سامنے آ گئے، ماشاء اللہ۔ وہ ایک برائی کی وجہ سے بہت ساری برائیوں میں خود بخود وہ ملوث ہو گئے تھے، لیکن جب وہ ایک برائی ہٹی تو سبحان اللہ، ان کی صلاحیتیں، ان کی قابلیتیں سب نکھر کر سامنے آ گئی صحابہ کرام کی، ماشاء اللہ۔ یہ سب صحابہ کرام کون تھے؟ یہ وہی تو مشرق لوگ تھے عرب کے، لیکن جیسے جیسے اسلام کا نور ان کے دلوں میں منور ہوتا گیا، وہ نکھرتے چلے گئے، چمکتے چلے گئے، روشن چراغ کی مانند ہو گئے۔ پھر وہ ایک ایک چراغ ایسا تھا کہ اس نے کئی چراغوں کو روشن کیا، ماشاءاللہ، روشنی پر روشنی، نور علی نور کا سامان پیدا ہو گیا، یہ صحابہ کرام۔ تو یہ شرک کو جب ہٹا دیا گیا، شرک کو ختم کر دیا گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری برائیاں خود بخود ختم ہوتی چلی گئیں۔ اصل چیز شرک ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ مطلب وہ شریک نہیں ٹھہراتے کسی کو۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا یا کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرانا، آج کیا آج کے مسلمان اس زمانے کے مشرکوں کے جیسے نہیں ہو گئے؟ اس زمانے کے مشرک بھی اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ان کے اشعار میں اللہ تعالیٰ کا نام ملتا ہے۔ کشتیاں جب کبھی سمندر میں بھنور میں اٹک جاتی، وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ جب کعبۃ اللہ پر ابراہ نے حملہ کرنا چاہا، تب بھی اللہ کو پکارا۔ وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو جانتے تھے، مانتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ بڑی مشکل میں گھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا، یہ معبود نہیں بچا سکتے۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ معبود دراصل ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں بچا لیں گے، یہ معبود ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے پر قادر ہے، نعوذ باللہ، اس طرح سے وہ سمجھتے تھے۔ تو کیا آج کا مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو پیر ہیں یا ولی ہیں، یہ بھی سفارشی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کروا دیں گے، ہمیں بچا لیں گے؟ نہیں، کچھ فرق نہیں نظر آتا ہمیں تو۔ اور وہ کسی نے بہت اچھی نظم لکھی تھی کہ سارے کام جیسے ہم کرتے ہیں، یعنی مشرک، تو پھر اے مسلمانوں، تم بھی تو وہی کام کرتے ہو، تو پھر تم کو تو ملے جنت اور ہم کو ملے دوزخ، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ہم جہنم میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ گے. دیکھتے ہیں وہ نظم ملتی ہے تو اس کو بھی ساتھ میں شیئر کر لیتے ہیں. یہ ایک نظم تھی کسی مسلمان ہی کی لکھی ہوئی ہے, لیکن شاعر کا نام نہیں معلوم ہے, لیکن ہے بہت صحیح نظم. یہ غیر مسلم کی فریاد مسلم قوم کے نام. ایک ہی پربھو کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں, ایک ہی دربار پر آپ بھی سر دھرتے نہیں. یعنی ایک غیر مسلم ایک مسلمان سے کہہ رہا ہے کہ ایک ہی پربھو کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں, ایک ہی دربار پر آپ بھی سر دھرتے نہیں. اپنی سجدہ گاہ دیوی کا اگر استھان ہے, آپ کے سجدوں کا بھی تو مرکز قبرستان ہے. اپنے دیوتاؤں کی گنتی ہم اگر رکھتے نہیں, آپ بھی مشکل کشاؤں کو تو گن سکتے نہیں. جتنے کنکر اتنے شنکر ہے اگر یہ مشہور, جتنے مردے اتنے سجدے آپ کا دستور. اپنے دیوی دیوتاؤں کو ہے اگر کچھ اختیار, آپ کے ولیوں کی طاقت کا نہیں ہے کچھ شمار. وقت مشکل ہے اگر نعرہ جائے بجرنگ بلی, آپ کو دیکھا لگاتے نعرہ یا حیدر علی. بستا ہے اوتار پر بھو اپنا گھر ہر دیش میں, آپ نے سمجھا خدا کو مصطفیٰ کے بھیس میں. جس طرح ہم ہیں بجاتے مندروں میں گھنٹیاں, تربتوں پہ آپ کو دیکھا بجاتے تالیاں. تربت مطلب قبر. ہم بھجن کرتے ہیں گا کر دیوتا کی خوبیاں, آپ بھی قبروں پہ گاتے ہیں جھوم کر قوالیاں. استغفر اللہ, واقعی میں کتنی صحیح بات کہی ہے. ہم چڑھاتے ہیں بتوں پر دودھ یا پانی کی دھار, آپ کو دیکھا چڑھاتے مرغ چادر شاندار. بت کی پوجا ہم کریں ہم کو ملے نارے سفر, آپ پوجیں قبر کو کیوں کر ملے جنت میں گھر. آپ مشرک ہم بھی مشرک معاملہ جب صاف ہے, جنتی تم دوزخی ہم یہ کوئی انصاف ہے. مورتی پتھر کی پوجیں گر تو ہم بدنام ہیں, آپ سنگے نقش پا پوجیں تو نیکو نام ہے. کتنا ملتا جلتا آپ سے میرا ایمان ہے, آپ کہتے ہیں مگر ہم کو کہ بے ایمان ہے. شرک یا اعمال سے گر ہوئے غیر مسلم ہم, پھر وہی اعمال کر کے کیسے رہے مسلم جو تم. ہم بھی جنت میں رہیں گے تم اگر ہو جنتی, ورنہ دوزخ میں میرے ساتھ ہوں گے حضرت آپ بھی. صحیح بات کہی ہے نا, کتنی صحیح حقیقت ہے, یہ کھول کر رکھ دی گئی ہے. تو یہ آج ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں بہت سارے مسلمان. کوئی قبروں پر جا کر قبر میں لیٹنے والے مردوں کو, یا جو اپنے کوئی اپنے ولیوں کو بزرگوں کو. تو یہ پہلی جو ان کی روٹ کاز تھی برائی کی, وہ ختم کی گئی, اس شرک کو ختم کیا گیا. تو یہاں پر رحمان کے بندوں کا یہ بات خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے, اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے. ہم سب جانتے ہیں کہ قتل کبیرہ گناہ ہے, اور شرک کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے. تو شرک کی تو کوئی بخشش ہے ہی نہیں, قتل بھی کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے. اور یہ چیز وہاں پر بہت عام تھی, یعنی قبیلہ پرستی کی وجہ سے قتل اور غارت گری یہ بہت عام تھی وہاں پر. بات بات پر جنگیں ہو جاتی, اور یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا ایک دوسرے کو قتل کرنا. اگر کوئی قبیلہ کسی کا دشمن ہو جاتا تو سالہ سال تک جنگیں چلتی رہتی, آپس میں ٹھن جاتی, اور کئی کئی گھرانے اجڑ جاتے, عورتیں بیوہ ہو جاتی. شراب نوشی میں وہ لوگ بالکل بہت بری طرح مبتلا تھے, اور شراب نوشی کو زنا کو کوئی برا فعل نہیں سمجھتے تھے وہ لوگ. ان کے شعروں میں ان کے بڑے بڑے لوگ, زنا ایک عام ان کے اندر بیماری تھی. تو بہرحال یہ سارے جو گناہ تھے ان کی گھٹی میں پڑے ہوئے تھے. جب اسلام آیا تو اسلام نے یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا, اور آپ دیکھیں کہ چند ہی عرصے میں, چند سالوں میں وہ معاشرہ کس طرح سے بدل گیا. امن و امان, سکون قائم ہو گیا, ایک دوسرے کی عزتیں محفوظ ہو گئی, ایک دوسرے کے جان و مال محفوظ ہو گئے. تنہا عورت سفر کرتی تھی لیکن اس کو کسی بات کا خطرہ نہیں ہوتا تھا. زنا سے وہ لوگ اس طرح سے بھاگنے لگے کہ اگر کوئی دعوت بھی دیتا, مرثد بن مرثد غنوی کا پچھلی دفعہ واقعہ پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا, کہ کسی عورت نے ان کو دعوت گناہ بھی دی لیکن وہ پھر بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے. ایمان نے ان کے اس طرف قدم آگے بڑھنے نہیں دیے, اتنا مضبوط ایمان تھا. تو پھر یہ سارے گناہ جو ہے وہ ختم ہوتے چلے گئے. تو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں
وہ شرک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، کسی اور کو نہیں پکارتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، قتل نہیں کرتے، کسی جان کو بلا وجہ ناحق قتل نہیں کرتے۔ اور حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ یا تو میدان جنگ میں ہو اور حق اور باطل کے لیے جنگ ہو رہی ہو، یا دوسرا پھر جیسے ہم نے پچھلی دفعہ سورہ نور میں پڑھا، رجم کی سزا دی جاتی ہے، یا پھر کوئی مرتد ہو جائے اس صورت میں، یا پھر کوئی اسلامی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے اس صورت میں اس کو یہ سزا دی جا سکتی ہے، یا پھر قصاص، یعنی کوئی اگر دیت پر راضی نہ ہو تو قصاص، یعنی جان کا بدلہ جان لیا جاتا ہے، الا یہ کہ سامنے والا معاف نہ کر دے یا دیت پر راضی نہ ہو جائے۔ تو یہ حق ہے، اس کے علاوہ پھر وہ کسی کا قتل نہیں کرتے اور نہ ہی زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کرے گا یلقا اساما، وہ تو پھر اپنے گناہ کی سزا پا کر رہے گا۔ تو جو لوگ ایسے جرائم میں مبتلا ہوں گے تو پھر تو ان کو اس کی سزا ضرور مل کر رہے گی، اور عذاب ان کو مسلسل ملے گا، اس عذاب میں کوئی تخفیف یا کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسلام لانے کے فائدے ہی یہ تھے کہ اسلام لانے کے بعد انسان کیا ہوتا تھا، وہ بالکل بری ہو جاتا تھا پچھلے گناہوں سے، صاف دھلا دھلایا پاک۔ آپ کو مشہور واقعہ یاد ہوگا کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں اسلام قبول کرنے، پہلے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں بیعت کے لیے، پھر ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کیا بات ہے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کیا مجھے یہ گارنٹی مل سکتی ہے کہ جو میرے پچھلے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام سے پہلے، اسلام لانے کے بعد، اسلام سے پہلے تمام کیے گئے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو جو کوئی گناہ کرے گا تو اس کو عذاب بھی دوہرا ملے گا، اور جو اس سے بچنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کا راستہ آسان کر دے گا۔ تو جو شخص بھی ایمان لائے گا اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جیسے کہ بخاری کی حدیث سے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو گناہ جاہلیت کے زمانے میں کیے ہیں، کیا ہم سے ان کا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام لایا پھر نیک عمل کرتا رہا، اس سے جاہلیت کے گناہوں کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ پچھلی، یعنی جو جاہلیت کے زمانے میں زندگی گزاری تھی اور اس میں اگر کچھ گناہ ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ تو یہ جو تین بڑے گناہ بتائے گئے ہیں، یہ گناہوں سے وہ پرہیز کرتے ہیں جو کہ اہل عرب میں گھٹی کی طرح پڑے ہوئے تھے، یہ گناہ میں وہ لوگ پڑے ہوئے تھے، ایک شرک باللہ، دوسرا قتل ناحق، اور تیسرا زنا۔ اور جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ حدیث میں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ کہ تو کسی کو اللہ کا مد مقابل اور ہمسر ٹھہرائے حالانکہ تجھے پیدا اللہ نے کیا ہے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد، فرمایا ان تقتل ولدک خشیت ان یتم معاک، یہ کہ تو اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ پوچھا گیا پھر، فرمایا ان تزانی حلیلہ جارک، یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو گناہ کبیرہ تو اور بہت سارے ہیں، لیکن یہ تین گناہ ایسے تھے جو عرب کی سوسائٹی میں سب سے زیادہ عام تھے، اور اسی کا زیادہ ان کے یہاں پر رواج تھا، بلکہ یعنی یہ رواج کی طرح پڑ گئے تھے ان کے اندر یہ گناہ۔ تو اسی لیے یہاں پر ان برائیوں کا پہلے ذکر کیا گیا۔ تو رحمان کے بندوں کی خصوصیت یہ بتائی گئی، ان کی خوبی یہ بتائی گئی کہ وہ شرک نہیں کرتے، اور دوسرے ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، اور نہ ہی زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اگر جو کوئی یہ کام کرے گا تو پھر وہ اس کی سزا پا کر رہے گا۔ اور یہ یداف کا لفظ آیا ہے کہ مطلب پھر جس نے جان بوجھ کر پھر یہ گناہ کیے تو پھر اس کو عذاب بھی اسی طرح سے مسلسل ملتا رہے گا، پے در پہ ملتا رہے گا۔ اور جو شخص کفر یا شرک یا الحاد کے ساتھ قتل اور زنا اور دوسری تمام نافرمانیوں کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو تو اس کی بغاوت کی سزا ملے گی ہی ملے گی، اور ہر جرم کی سزا الگ الگ ملے گی، اس کا ہر چھوٹا بڑا قصور بھی اس میں پھر شامل ہو جائے گا، اور اس کو اس کی بھی سزا ملتی رہے گی۔ تو اسامہ کا لفظ آیا ہے، کچھ علماء کا خیال ہے کہ اسامہ جہنم کی وادی کا بھی نام ہے، اور یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے چونکہ جیسا گناہ کیا تھا، گناہ بھی شدید تھا، لہٰذا سزا بھی شدید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ کون لوگ اس سے بچیں گے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر پھر بات پتہ چلتی ہے کہ چاہے گناہ کتنا بھی بڑا ہو لیکن اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ اس کو پھر اس گناہ کی طرف جانا ایسے ہی لگے کہ گویا کہ وہ آگ میں گر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کی برائیوں کو کیا کرے گا؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی برائیاں بھی نیکی میں بدل جائے گی۔ اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ برائیاں نیکیوں میں بھلا کیسے بدلتی ہیں۔ تو جو احادیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام لے کر آتا ہے تو اس کے جو سابقہ گناہ ہیں زمانے جاہلیت والے وہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو پہلے کے نیک اعمال ہیں اس کا بھی اجر ملے گا۔ یہ ایک صورت ہوئی، پہلی صورت میں یہ دونوں چیزیں آ گئیں کہ پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے حالت اسلام کے بعد، اور جو پرانے نیک اعمال تھے اس کو برقرار رکھا جائے گا اور اس کا اجر دیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہوئی کہ اسلام لانے والے کے اعمال نامے میں فی الواقع اس کی برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، کہ اگر کوئی شخص نیک ہے اور کبھی اس سے کوئی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں وہ بھی کیا کر دی جائیں گی؟ نیکیوں میں بدل دی جائیں گی۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے یا مسلسل نیک عمل کرتا رہتا ہے تو اس سے جو برائیوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو پہلے کی اس کی برائیاں ہیں وہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی سوسائٹی ہے، جب اس میں زیادہ نیک لوگ ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے، برائیاں کیا ہوں گی، یعنی میجورٹی نیک لوگوں کی ہو جائے اور میجورٹی ایسے لوگوں کی ہو کہ جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہوں، نیکیاں کرتے ہوں، تو پھر معاشرے سے کیا چیز ختم ہوگی خود بخود؟ کون سے لوگ کم رہ جائیں گے؟ برائیاں کرنے والے کم رہ جائیں گے، برائیاں کم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے کوئی شخص اگر مسلسل نیک عمل کرتا رہتا ہے تو اس کی جو بری عادتیں خود بخود چھوٹتی چلی جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں یا نیک عادت جگہ بنا لیتی ہیں، تو پھر اس بنا پر اس کی وہ چھوٹی موٹی برائیاں بھی معاف کر دی جائے گی۔ اب یہاں پر دوبارہ پھر توبہ کا ذکر آیا ہے، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ گویا اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسے کہ رجوع کرنے کا حق ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حق کیا ہے، توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ توبہ کی وجہ سے جو پچھلے گناہ ہیں معاف ہو جاتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ ندامت اور شرمندگی ہو، اور انسان کو اپنے اس عمل پر افسوس ہو جو اس سے غلطی ہو گئی، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، پہلے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ اور توبہ کرنے کے بعد پھر کیا کرے، وہ نیک عمل کرتا رہے، مسلسل عمل صالح اگر وہ کرتا رہے تو کیا ہوگا کہ اس کو پھر اللہ تعالی کی طرف سے بھی وہ رحمت کا مستحق ٹھہرے گا۔ تو توبہ کا فائدہ کیا ہے اور پھر اس کی شرائط کیا ہیں؟ تو کچھ علماء کرام کہتے کہ پہلی جو آیت تھی اوپر والی آیت نمبر 70، یہ ان لوگوں کے لیے تھی جو غیر مسلم تھے اور پھر مسلمان ہوئے، اور یہ 71 والی جو آیت ہے یہ دراصل مسلمانوں کے لیے ہے کہ جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جو ہوتے تو ہیں مسلمان نیک لوگ لیکن کبھی کبھی ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ توبہ کرتے ہیں۔ اور توبہ کی قبولیت کی شرائط ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے جو بھی کام کیا اس پر نادم ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اور استغفار کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کرے، اور کم سے کم وہ گناہ سرزد نہ ہو جس سے اس نے اللہ تعالیٰ سے جس کی بنا پر معافی مانگی تھی، جو پہلے گناہ سرزد ہو گیا تھا، کیونکہ توبہ اور استغفار کے بعد سمجھے وہ پاک اور صاف ہو گیا ہے، اور اس کو اس گناہ کی طرف جانا ایسے ہی بہت ہی مایوب لگے، اس سے اسے کراہت ہو، جیسے کہ انسان جب غسل کر لیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ نے غسل کر لیا، سب کچھ کر لیا، آپ نے کپڑے بھی اچھے پہن لیے، لباس اچھا پہن لیا آپ نے، اب دوبارہ آپ سے اگر کوئی کہہ دے کہ جا کر پھر باتھ روم دھوئیے، آپ جائیں گی دوبارہ؟ نہیں جائیں گی نا۔ آپ کیا کہیں گی کہ میں غسل کر چکی ہوں، کپڑے بھی بدل چکی ہوں، لہٰذا اب میں غسل خانہ نہیں دھو سکتی، اس سے دوبارہ میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ تو پھر وہی والی بات ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بھی انسان کو چاہیے کہ پھر وہ اس گناہ کی طرف نہ پلٹے اور اسے اس سے کراہت محسوس ہو۔ تو گناہ کے بعد اگر وہ استغفار کر لیتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے، نیک عمل کرتا رہتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا مزید مقرب بندہ بنتا چلا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس صرف علم ہی علم نہ ہو بلکہ عمل بھی ہو۔ یعنی توبہ کی بات تو ہم کرتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا، یہ سب چیزیں سیکھ لی، لیکن کیا ہم نے عمل بھی کیا؟ اور علماء کرام نے اس کی اتنی بہترین تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، کہ بغیر عمل کے علم بالکل بیکار ہے، جیسے وہ تلوار ہوتی ہے لکڑی کی تلوار کی جو جلانے کی تو کام آ سکتی ہے، آپ کا ہتھیار نہیں بن سکتی، آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتی، آپ کو دشمن کے وار سے بچا نہیں سکتی۔ تو اسی طرح سے علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں علم کو آپ پڑھیں، دونوں کے لیٹرز آپ دیکھیں کیا حروف ہیں، دونوں میں عین لام میم ہے علم میں، اور عمل میں بھی کیا ہے عین لام میم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ علم میں لام بیچ میں ہے اور عمل میں میم بیچ میں ہے، ہے یا نہیں آپ بتائیں؟ تین ہی لیٹر ہیں دونوں الفاظ میں، اور یہ دونوں سے مل کر ہی دراصل کامیابی ملتی ہے، کہ جب تک علم اور عمل دونوں ساتھ نہ ہوں فائدہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ بعض وقت ہمارا معاملہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہے، اوتھینٹک نالج کے کوئی سورسز ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد ہماری امت کی، مسلمانوں کی، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل، بغیر کسی لاجک کے، بس ایک غلط راستے پر چلی جا رہی ہے، شرک کے، بدعتوں کے اندھیرے ہیں۔ تو ان کے پاس علم نہیں ہے، حالانکہ عمل بہت ہے ان لوگوں کے پاس۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس علم تو بہت ہے لیکن عمل سے ندارد ہیں، عمل میں پیچھے ہیں، ایکشن کچھ نہیں ہے۔ تو صرف سیمینار سے، سمپوزیم سے، درس و تدریس سے، یا ہر دروازے پر جا کر کھٹکھٹا کر پمفلٹس بانٹ دینے سے یہ کام پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے، تبلیغ سے پہلے آپ نے اپنا اخلاق اور اپنا کردار پورے معاشرے کے سامنے پیش کیا۔ آپ نبوت سے پہلے مکہ کی زندگی میں صادق اور امین مشہور تھے۔ تو آج ہم مسلمانوں کو بھی کیا ضرورت ہے کہ یہ جو عباد الرحمان کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں، ان کوالٹیز کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ، ایک دوسرے کی تکلیف پر ہمارا بھی دل تڑپ اٹھے، یہ ہو ہمارا معاملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ انکا تصل الرحم، کہ آپ تو جو ہے رحم کو جوڑتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں۔ تو یہ کام ایسے نہیں ہونے والا، معاشرے کو چینج کرنا ہے، سوسائٹی کو چینج کرنا ہے، تو پہلے اپنے آس پاس کو ہم دیکھیں، اپنی ذات سے آگے بڑھ کر سوچنے کی کوشش کریں، کام کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے آپ کو رحمان کے بندے بنائیں، کیا آپ کا اور میرا دل نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے، رحمان کے بندے بنیں؟ ہمیں لوگ رحمان کے بندوں کے نام سے جانیں، اور ہم یہ ریاکاری کے لیے نہیں کریں گے، ہم یہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، بلکہ ہمارا عمل خود بخود ایسا ہو جس میں خلوص بھی ہو اور جس میں دوسروں کی خیر خواہی ہو۔ معاشرے کے لوگ خود بخود ہمیں سمجھیں کہ ہاں یہ ہوتے ہیں قرآن والے، یہ ہوتے ہیں اہل القرآن، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اللہ کے ولی، اور یہ ہوتے ہیں سچے فالوورز، صحیح مسلمان۔ تو رحمان کے بندے بننے کی کوشش کریے، اور رحمان کے بندوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر کر بھی اس پر ڈھٹائی دکھائیں اور کہیں کہ اچھا ایک عمرہ کر لیں گے، اس کے بعد توبہ کر لیں گے، زندگی پڑی ہے توبہ کرنے کے لیے، ابھی کر لو خوب، بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، انجوائے کر لو بڑھاپے میں عمرہ یا حج کر لیں گے، یا انجوائے کر لو، کچھ انفاق کر دیں گے، کچھ اور کام کر لیں گے نیکی کا، گناہ تو یوں ہی مٹ جائیں گے۔ تو ایسا کہہ کر گناہ کرنا، یہ تو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو پہلی آیت میں دراصل بشارت تھی، آیت نمبر 70 میں، ان لوگوں کے لیے جو مسلمان نہیں تھے پھر مسلمان ہوئے، تو ان کے سابقہ جو گناہ تھے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور جو ان کی پرانی نیکیاں تھیں ان کو باقی رکھے گا۔ اور پھر مسلمانوں کے لیے تھا کہ جو توبہ کر کے عمل صالح کرے اور ویسا پلٹے جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بہترین، وہ اپنا توبہ قبول کرنے والا پائے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان ہو، شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا اس کے اندر عزم ہو۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ لوٹ کر انسان کو ویسے بھی اگر وہ مرتا ہے تو اس کو کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے۔ تو اگر وہ زندگی ہی میں رجوع کر لے، جب وہ زندہ ہے، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دے، سچے دل سے معافی مانگے، تو جو سکون اس کو وہاں ملے گا کہیں اور، کسی اور کے دربار میں جا کر نہیں ملے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ہم پلٹیں اللہ کی طرف، بعض اوقات اصل میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لو ہم کیا کوئی گناہ گار ہیں جو توبہ کریں؟ ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہر نیک کام کرتے ہیں۔ تو پھر آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں معمول تھا کہ آپ دن میں 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے؟ تو پلٹنا تو ہم کو ہر حال میں اپنے رب کی طرف ہے، لیکن ہم کو روز کا روز اپنا معاملہ حساب کتاب صاف کر لینا چاہیے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ صفائی بہت دن تک نہیں کرتی ہیں، اپنا گھر، آپ کا اپنا گھر گندا پڑا رہتا ہے، آپ کہتی کہ اچھا پوری صفائی ایک ساتھ مہینے بھر کی ایک ساتھ کر لوں گی۔ آپ مجھے بتائیے، جب آپ ایک مہینے کے بعد صفائی کرتی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ایک دن آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اگر آپ دن بھر بھی اس میں جٹی رہیں، دن بھر بھی آپ صفائی کرتی رہیں، تو بھی ایک دن میں کام نہیں ہوگا اور آپ تھک جائیں گی کرتے کرتے۔ آپ کو 2-3 دن لگیں گے اور پھر آپ خود افسوس کریں گی کہ ساتھ ہی ساتھ کیوں نہ کر لیا۔ اور اگر آپ روز کی روز صفائی کر لیتی ہیں تو کتنی آسانی ہوتی ہے نا، پھر کام بڑھتا نہیں ہے، کام جمع نہیں ہو جاتا۔ تو روز کا روز حساب کتاب اپنا صاف کر لیں، آج ہی کہ آج ہمارا رجسٹر کلیئر ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ آج بھولے بسرے سے کچھ غلطی ہو گئی تھی، کچھ خطا ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کر لیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تو اپنے بندوں سے پوچھتا ہے، ابھی ہم نے پڑھا نا تہجد پڑھنے والوں سے، وہ کہتے کہ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ تو توبہ کا جو حق ہے وہ کیا ہے کہ شرمندگی ضروری ہے، پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور پھر ساتھ میں اس کی جگہ نیک کام، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام، اپنے قصوروں پر اسے شرمندگی ہو۔ اور پھر جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب کی طرف پلٹ آتے ہیں تو وہ دھتکارے نہیں جاتے، ان کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا بلکہ آگے بڑھ کر ان کو لے لیا جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہ نکلیں۔ یہ بخاری حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرمندگی ہو، شرم ساری ہو اپنے گناہ پر، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، انہیں اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ایک قدم ہم آگے بڑھائیں، ہم معافی مانگنے میں پہل کریں، یہ نہ سوچیں کہ اچھا مجھ سے تو اتنے گناہ ہو گئے، اب میں کہاں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں، کہاں معافی مانگوں، کیسے میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ تو یہ شیطان بہکاتا ہے، شیطان مایوسی میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو بہت ہی پسند ہے جب بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور بہترین کہا جاتا ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے گناہ پر شرمسار ہو، شرمندگی اور اس کو ندامت ہو اپنے گناہ پر۔ تو اصل چیز ہے پلٹنا، کتنے بھی گئے گزرے ہوں، کیسے بھی ہو جائیں، کتنا بھی قصور سرزد ہو جائے، لیکن اپنے رب ہی کی طرف پلٹ آئیں، اسی کے آگے سر کو جھکائیں، اسی سے مدد طلب کریں، اسی سے بخشش طلب کریں، اسی سے معافی مانگیں، اسی کے آگے شرمندگی ہو، اسی کے آگے ندامت ہو۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ شیشہ کتنا بھی ٹوٹ جائے لیکن جو پیدا کرنے والا ہے، وہ تو جس نے اس کو تخلیق کیا ہے، اسے تو اسے محبت ہے نا، کیونکہ وہ اسی کی مخلوق ہے، اس رب کی مخلوق ہے۔ تو یہ شیشہ کتنا بھی ٹوٹ کیوں نہیں جاتا، یہ گناہوں سے آلودہ کیوں نہیں ہو جاتا، اس سے قصور کیوں نہ سرزد ہو گئے ہوں، اس سے غلطیاں کیوں نہ ہو گئی ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو پھر بھی وہ محبوب اور مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف پلٹے، رجوع کرے، لوٹ آئے، اللہ تعالیٰ انتظار میں رہتا ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی نا، کہ ایک شخص کا اونٹ پر جو سامان سارا لدا ہوا تھا، وہ آرام کی غرض سے لیٹا تو اس کا اونٹ غائب ہو گیا، سامان سے لدا ہوا۔ اب سوچیں صحرا میں تو اس وقت کوئی وہاں پر نہ ہوٹل ہے، نہ کنواں ہے، نہ دریا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا جو سامان ہے آپ کے پاس ہے، نہ کوئی آدم نہ آدمزاد۔ اب وہ شخص کا کیا حال ہوگا، کتنا پریشان ہوگا، وہ پاگلوں کی طرح وہ شخص ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو، لیکن اونٹ نہیں ملتا۔ آخر تھک ہار کر جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اچانک اس کا اونٹ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اسے کیا خوشی ہوئی ہوگی۔ تو اس خوشی میں اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں کہ اے اللہ، الٹے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ غلطی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے لوٹ آئے. تو بس ہمارے لوٹنے کی دیر ہے، ہمارے پلٹنے کی دیر ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنی عنایتوں کو لٹانے کے لیے، اپنے خزانوں کو، اپنی رحمت کے خزانوں کو لٹانے کے لیے تیار ہے. وہ بخشنے کے لیے تیار ہے لیکن کوئی بخشش تو طلب کرے. وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے لیکن کوئی معافی تو طلب کرے. وہ بندوں کے عیبوں کو چھپانے کے لیے تیار ہے لیکن کوئی آئے تو صحیح جو اسے درخواست کرے اپنے رب سے. ہم ہی دیر کرتے ہیں نا، ہم ہی پیچھے ہٹتے ہیں. لہٰذا آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور روز کا روز معاملہ صاف کر لیں، لیکن گناہ کو جان بوجھ کر نہ کیا جائے. یہ بات ہمیشہ دھیان رکھیں. جان بوجھ کر گناہ کرنے والا شخص الگ ہوتا ہے، اور جس سے انجانے میں ہو جاتے ہیں ایسے ہی لوگوں کی یہاں پر بات کی جا رہی کہ جو جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے بلکہ انجانے میں کسی لغزش کی بنا پر، نفس کے پھسل جانے کی بنا پر ہو جاتے ہیں ان سے قصور سرزد. تو پھر جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے وہ پلٹ آئے. تو جو شخص توبہ کر کے نیک عمل ہی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے. تو پلٹنے کا حق کیا ہے؟ یہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جو مصمم ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ گناہ کا کام نہیں کریں گے، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے. تو لہذا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، غور کریں، کیا غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تو اللہ تعالیٰ کو ہم مہربان پائیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.